السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کے لیے کابل میں اجلاس۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سائبر جرائم سے متعلق ترمیم شدہ مسودہ قانون سینٹ کی کمیٹی سے منظور۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، چاقو سے حملے میں جاپانی حکام نے بتایا ہے کہ معذوروں کے ایک مرکز میں 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 20 زخمی ہیں، جبکہ فرانس میں ایک گرجا گھر پر چاقو کے حملے میں ایک پادری اور 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے کفر سوسا میں ایک کار بم دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہیں۔ اور بنگلہ دیش میں پولیس نے منگل کو دارالحکومت ڈھاکہ میں کاروائی کرتے ہوئے 9 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ منگل کو کابل میں افغانستان اور پاکستان کے فوجی حکام کے درمیان سرحدی انتظامات اور سیکیورٹی معاملات پر اہم بات چیت ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں افغانستان نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے کچھ اقدامات پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر تکنیکی گروپ کا پہلا اجلاس منگل کو کابل میں ہوا، جس میں دونوں ممالک کے اعلی عسکری اور سول عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے کی، جبکہ حکام کے مطابق دیگر متعلقہ وزارتوں کے نمائندے بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد کی نگرانی سے متعلق امور پر اختلافات کے بعد حال ہی میں تشکیل کردہ تکنیکی گروپ کی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ پہلا رابطہ تھا۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے تورخم سرحد کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت کو منظم بنانے کے لیے ایک گیٹ کی تعمیر شروع کی تھی، جس پر افغانستان کو اعتراض ہے۔ اسی گیٹ کی تعمیر کے سبب دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا۔ دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کے دوران 24 جون کو تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین بانی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کے درمیان ملاقات میں سرحدی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا، جس کے تحت تکنیکی گروپ بھی تشکیل دیا گیا تھا۔ پاکستانی وفد کی طرف سے افغانستان کا یہ دورہ ایسے وقت کیا گیا جب 2 روز قبل ہی افغان صدر اشرف غنی نے ایک انٹرویو میں پاکستان سے تعلقات پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان سے ریاست کی سطح پر تعلقات کی نوعیت ہے۔ افغان صدر کے اس بیان پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اس طرح کے بیانات مسائل کا حل نہیں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک دوسرے کا موقف جاننے کے لیے دو طرفہ رابطے بہت عام ہیں۔
رابطہ تو ہمیشہ سے عام ہوتا ہے، کیونکہ اگر رابطے نہ ہوں تو پھر گیپ ہوتا ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے۔ جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے رابطے تو دے آر ویری امپورٹنٹ تاکہ کسی قسم کا کوئی کمیونیکیشن گیپ نہ رہے۔
پاکستانی سینٹ کی رکن اور واشنگٹن میں پاکستان کی سابق سفیر شہری رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے سرحد کی نگرانی بہت اہم ہے، تاہم ان کے بقول یہ ایک حساس معاملہ ہے جس سے احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔
اس طرح کا بارڈر اگر مینج نہیں ہو تو پھر آپ کے سارے ریاستی امور ہاسٹیج ہو جاتے ہیں، یرغمال ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، اس کو سینسیٹیولی ڈیل کرنا ہوگا۔ ریفیوجیز ایک طرف، بارڈر کراسنگز ایک طرف، لیکن مینجمنٹ کے بغیر تو آپ اپنی ریاست کی، اپنی سوائل کی ذمہ داری لے نہیں سکتے۔
سینیٹر شہری رحمان نے صدر اشرف غنی کے حالیہ بیان کے بارے میں کہا کہ اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رابطے بہت زیادہ فعال نہیں ہیں۔
اگر آپ کو مستقل ایک دوسرے کو اس طرح کے پیغام دینے ہیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور پھر ان کو ایکسکلیمیشن مارکس کے ساتھ دینے ہیں, تو دیٹ مینز آپ کے جو نارمل ذرائع ہیں وہ نہیں کام کر رہے. مطلب پاکستان بنا لے ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے, کیوں نہیں بنایا؟ سارے دوسری دنیا ممالک نے تو بنایا نا, تاکہ اس کا کام یہی ہو چیٹل ڈپلومیسی, اور پرابلم کو آگے بڑھنے سے پہلے ہینڈل کر سکیں. یہاں خدشات بتاتے رہیں, ہمارے مسائل وہاں پر, کیونکہ کمیونیکیشنز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ڈپلومیسی میں, اور جب کمیونیکیشنز کی لائنز ہے ہی نہیں آپ کی پراپر اور تنازعات کا شکار بھی ہو جاتی ہیں, دین یو گاٹ اے پرابلم.
واضح ہے کہ ایک روز قبل اسلام آباد میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں پاکستانی وزارت دفاع کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ تورخم کے مقام پر حال ہی میں تعمیر کیے جانے والے گیٹ کا افتتاح 1 اگست سے کیا جائے گا. حکام کا موقف ہے کہ اس گیٹ کی تعمیر کا مقصد سرحد کی دونوں جانب غیر قانونی آمد و رفت کو روکنا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد لگ بھگ 2600 کلومیٹر طویل ہے, اور اس کا بیشتر حصہ دشوار گزار راستوں پر مشتمل ہے, جس سے دہشت گرد ایک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ملک میں جاری آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکا جائے, اور اس کے لیے سرحد کی نگرانی ناگزیر ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سائبر کرائم بل کی منظوری دے دی ہے. اب یہ بل سینٹ میں باقاعدہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. اس مجوزہ بل کی تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی زبانی.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سائبر کرائم بل 2015 کا ترمیم شدہ مسودہ منظور کر لیا ہے, جسے اب منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اس مسودہ قانون کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت سے وابستہ افراد, انٹرنیٹ صارفین کے حقوق اور انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کی طرف سے یہ کہہ کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ اس سے شہریوں کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے. لیکن ان تحفظات کے باوجود رواں سال اپریل میں ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی نے یہ بل منظور کر لیا تھا. تاہم سینٹ کی کمیٹی کے مختلف ارکان کے ساتھ ان تنظیموں کے نمائندوں کی ہونے والی مشاورت کے بعد بہت سی تجاویز پیش کی گئی تھیں, اور منگل کو اس کی منظوری کے بعد کمیٹی کے رکن سینیٹر رحمان ملک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس میں ہر ممکن حد تک فریقین کے تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
ہر بل میں, ہر لا میں ہر ایک کے تحفظات ہوتے ہیں, ہم نے سب کو سنا, اور جتنا اکوموڈیٹ ہو سکتا تھا ہم نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو بھی سامنے رکھنا ہے. آنے والے حالات میں جو پاکستان پہ سائبر کی تھرو وار ہو سکتے ہیں, یا سائبر کرائم کے ذریعے لوگ کام کر سکتے ہیں, یا سائبر فیسلٹی کو مس یوز کر سکتے ہیں, ہم ان سب کا ہم نے جائزہ لیا.
انہوں نے بتایا کہ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکی آئین کے تحت شہریوں کو جو بنیادی حقوق حاصل ہیں قانون کو نافذ کرتے ہوئے ان سب کا خیال رکھا جانا چاہیے. کمیٹی کی طرف سے منظور کیے گئے ترمیمی مسودہ قانون میں کہا گیا ہے کہ سائبر کرائم کی تحقیقات کے لیے عدالت عالیہ کی مشاورت سے عدالت قائم کی جائے گی, اور اس عدالت کی اجازت کے بغیر کسی معاملے کی تحقیقات نہیں کی جا سکے گی. سائبر دہشت گردی پر 14 سال, نفرت انگیز تقریر, فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کے پھیلاؤ کے لیے سائبر نظام کے استعمال پر 7 سال قید ہوگی. مزید برآں بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کرنے پر 7 سال قید, اور انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال پر 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کرنے والوں کی معلومات یا ڈیٹا کا عدالتی حکم کے بغیر تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا, جبکہ سائبر کرائم قانون کا اطلاق کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر غیر قانونی سرگرمی کرنے والے پر بھی ہوگا. انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل کے عہدیدار شہزاد احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ کمیٹی سے منظور ہونے والے ترمیمی بل کے متن کا جائزہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد ہی اس بارے میں رد عمل کا اظہار کریں گے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
سمین, امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی قومی کنونشن کا آغاز کل پیر کے دن امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں ہو گیا ہے. ہمارے ساتھی محمد عاطف اس کنونشن کی کوریج کے لیے وہاں موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی السلام علیکم محمد عاطف.
وعلیکم السلام صاحب.
تو جناب کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا اب تک دیکھا ہے آپ نے؟
جی آج کا دن بہت اہم ہے.
جی
آج کے دن ووٹنگ ہونی ہے. ڈیلیگیٹس اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے ووٹنگ کریں گے, جو کہ آج دوپہر میں ہوگی, اور اس کے بعد पार्टी के नॉमिनी का ऐलान कर दिया जाएगा, यानी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा, जो बजाहिर ऐसा ही लगता है कि हिलरी क्लिंटन ही होगी, क्योंकि बर्नी सैंडर्स ने गुज़िश्ता रात जो उनके सबसे ये कह लीजिए कि सबकत लेने वाले मुखालिफ थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स की रेस में सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स बचे थे, बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन। बर्नी सैंडर्स ने कल कन्वेंशन में आकर भी ये बात की कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी को, उनके वोटर्स को, सबको हिलरी क्लिंटन के पीछे खड़े होना पड़ेगा। और वेल्स फार्गो सेंटर, जहां पर डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन मुनक़िद किया जा रहा है, वहां भी कल उन्होंने तकरीर की, और उस तकरीर में भी उन्होंने यही बात की कि जो मूवमेंट उन्होंने और उनके सपोर्टर्स ने स्टार्ट की है वो जारी रहेगी, लेकिन हिलरी क्लिंटन बेहतरीन इंतखाब होंगी डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और वाइट हाउस में जाने के लिए।
अभी कुछ रोज पहले ही रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपना उम्मीदवार नामजद किया था, तो क्या आज जो आपने देखा है कल और आज, क्या तासुर पाया जाता है डेमोक्रेट्स में उस इंतखाब के ऊपर, और किस तरह उनसे मुकाबले का कोई रुझान है?
जी देखिए, दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये कैंपेन्स चली हैं, और यही बात हर जगह की जा रही है कि अमेरिका जिन प्रिंसिपल्स पर बनाया गया है, जिन रवायात को अमरीकी बड़ी शान से अपने साथ जोड़ते हैं, जिसमें दूसरे मजाहब का एहतराम है, दूसरे रंग और नस्ल के लोगों का एहतराम है, उनके लिए बराबरी के हकूक मयसर करना, उनके बच्चों के लिए तालीम सेहत मयसर करना, ये सारी चीजें डेमोक्रेट्स ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे, वो एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो अमेरिका को तकसीम कर रही है। बर्नी सैंडर्स ने अपनी कल की तकरीर में ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों का एहतराम नहीं करते, वो गैर मुल्कियों का एहतराम नहीं करते, वो हस्पानवी नस्ल के बाशिंदों का एहतराम नहीं करते, वो सयाफाम बाशिंदों का एहतराम नहीं करते, वो माजूर लोगों का एहतराम नहीं करते। हमारे सुनने वालों को शायद याद हो, एक क्लिप बहुत ज्यादा चला था डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें एक माजूर रिपोर्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसके एक आर्टिकल के बारे में बात की, तो वो माजूर रिपोर्टर ने उसका जैसे जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक तकरीर में उसका तमस्खर उड़ाया था। तो इस चीज को भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो दूसरे लोगों का, उनके एहसासात का, उनके जज्बात का और उनकी महरूमियों का ख्याल नहीं रखते। और कल जब डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आगाज हुआ, तो हिलरी क्लिंटन की मुहिम चलाने के लिए जो लोग स्टेज पर आकर तकरीरें करते हैं, उनमें एक माजूर लड़की को भी बुलाया गया था और उसने भी तकरीर की, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिलरी क्लिंटन अमेरिका में बसने वाले हर रंग नस्ल उम्र के अफराद की, चाहे उनकी कोई भी मजबूरियां हों, चाहे उनके कोई भी मसाइल हों, उनकी नुमाइंदगी करेंगी।
कल के कन्वेंशन में मिशेल ओबामा, जो खातून अव्वल हैं, उन्होंने भी खिताब किया।
जी, उन्होंने भी खिताब किया, और यकीनन सबसे बड़ा खिताब वही था। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि अब तक का सबसे बेहतरीन खिताब है बर्नी सैंडर्स का खिताब, बड़ा जज्बाती था, लेकिन मिशेल ओबामा के खिताब को मीडिया के मुताबिक और जो तजियाकार हैं उनके मुताबिक उससे ज्यादा बेहतर करार दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हिलरी क्लिंटन को ही सपोर्ट किया है। और एक अच्छी बात जो मिशेल ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कही है वो ये है कि उन्होंने 2008 के इंतखाबात का हवाला दिया और कहा कि जब हिलरी क्लिंटन उनके शौहर के मुखालिफ मुहिम चला रही थी और वो पार्टी की नामजदगी हासिल नहीं कर सकी, तो उन्होंने पार्टी की मुखालफत शुरू नहीं कर दी थी, बल्कि वो पार्टी के साथ मिल गई और उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर फिर उनके शौहर बराक ओबामा, जो कि अब सदर हैं, उनको व्हाइट हाउस तक पहुंचाने के लिए और इंतखाब जितवाने के लिए कोशिशें करना शुरू कर दी थी। और यही उन्होंने दरख्वास्त बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स से भी की है, क्योंकि बर्नी सैंडर्स के सपोर्टर्स नौजवान हैं, खालिद साहब, ज्यादातर नौजवान हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ हैं आम लोगों से। और बर्नी सैंडर्स की पूरी मुहिम में ये चीज देखी जा सकती थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, ऐसे लोगों को बाहर निकाला है जिनको छोटी बड़ी सब गलतियां, छोटी बड़ी सब महरूमियां नजर आती हैं, और चूंकि ये ज्यादातर नौजवान हैं इसलिए उनको उस जज्बाती कैफियत से बाहर निकालना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें वो बर्नी सैंडर्स की शिकस्त की वजह से मुब्तला हो गए हैं। हम भी फ्लोर पे थे, हमने देखा कि बहुत से लोग वहां रो रहे थे जब बर्नी सैंडर्स तकरीर कर रहे थे और हिलरी क्लिंटन की नामजदगी के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे अपने सपोर्टर्स से कि हम सबको मिलकर हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करना होगा, उनके लिए वोट डालना होगा। तो आज का जो दिन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आज वोट होगा और उसके बाद हिलरी क्लिंटन को बाकायदा तौर पर पार्टी की उम्मीदवार नामजद कर दिया जाएगा।
बहुत शुक्रिया आतिफ, हम आपसे फिर इसके बाद भी बात करते रहेंगे।
शुक्रिया खालिद साहब।
तो ये थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ, जो पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में, जहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी का कौमी कन्वेंशन हो रहा है, उसकी खसूसी कवरेज के लिए वहाँ मौजूद हैं और बता रहे थे कि आज के दिन वोटिंग होगी जिसके बाद पार्टी उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा और तमाम शवाहिद ये जाहिर कर रहे हैं कि हिलरी क्लिंटन को मुंतखब कर लिया जाएगा, क्योंकि कल उनके जो बड़े मुखालिफ थे इस तहरीक में बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी कल हिलरी क्लिंटन की हिमायत की है और दूसरे उम्मीदवारों ने भी। तो अब देखते हैं कि आज क्या होगा और उसके बाद जैसी खबरें आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सन 2016 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के लिए जमा होने वाले लोगों से फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया की गलियां भरी हुई हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के केन फ्राबाख ने एक ऐसी डेलीगेट से मुलाकात की है जो पहली बार पार्टी कन्वेंशन में शरीक हुई हैं। इसकी तफसीलात बयान कर रही हैं हमारी साथी सादिया असद।
नोएडा रियासत से ताल्लुक रखने वाली डेलीगेट एंजी मोरेली के लिए ये एक चैलेंजिंग दिन था। मैं इस होटल में चार और लोगों के साथ रह रही हूँ, जहाँ हमें बाथरूम जाने के लिए तयशुदा औकात में होशियारी से काम लेना पड़ता है। फिलाडेल्फिया के वस्त में वाके इस होटल में एक रात रुकने का किराया 600 अमरीकी डॉलर है, जहाँ मोरेली का दिन 8वें फ्लोर से शुरू होता है। वो कहती हैं कि ये वक्त डेलीगेट्स के नाश्ते का होना चाहिए था, ताहम हमें नाश्ता नहीं मिला। ये मीटिंग का वक्त था लेकिन हमें खाना नहीं मिला। होटल के लिफ्ट्स खराब होने की वजह से मोरेली को सीढ़ियों के ना खत्म होने वाले सिलसिले से नीचे आना पड़ा, ताकि वो वर्मोंट सेनेटर बर्नी सैंडर्स से मिल सकें, जिनकी वो हमेशा से बहुत बड़ी हामी रही हैं। वो कहती हैं,
When I found out that Bernie Sanders was running for president, I changed my voter registration from Republican to Democrat.
जब मुझे ये पता चला कि बर्नी सैंडर्स सदर के ओहदे के लिए नामजदगी हासिल करने की दौड़ में शामिल हो रहे हैं, तो मैंने महज उन्हें वोट देने के लिए अपनी वोटर रजिस्ट्रेशन रिपब्लिकन से तब्दील करके डेमोक्रेट्स करवा दी और जिंदगी में पहली बार किसी उम्मीदवार को $100 डोनेशन भी दिया। बर्नी सैंडर्स की जानिब से पार्टी को मुतहद रखने की कोशिश में डेलीगेट्स को हिलरी क्लिंटन को वोट देने के लिए जोर देना मोरेली जैसे डेलीगेट्स के लिए इतना आसान नहीं है। वो कहती हैं कि बर्नी की हिमायत करते करते अब एकदम उनसे हटकर हिलरी की जानिब रुख मोड़ना आसान काम नहीं। वो अपनी ये मायूसी या फ्रस्ट्रेशन कन्वेंशन हॉल में अपने ही जैसे जज्बात रखने वाले दूसरे डेलीगेट्स के साथ बांटना चाहती हैं। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
गुज़श्त हफ्ते होने वाले चार मोहलिक हमलों के बाद जर्मनी संभलने की कोशिश कर रहा है। इन चार वाकयात में बम धमाका, बेदरेख फायरिंग, कुल्हाड़ी और खंजर से हमले शामिल हैं, जिनमें 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि ये हमले एक ही सिलसिले की कड़ी नहीं थे, लेकिन इनसे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश में इजाफा हुआ है। इस बारे में ज़िलातिस्का होक की एक रिपोर्ट अंजुम हेरल्ड किल की ज़बानी।
इतवार के रोज होने वाला ताज़ा हमला बवेरिया के एक छोटे से कस्बे अनसबाख में हुआ। 27 साल शामी पनाह गजी ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिससे 15 अफराद जख्मी हो गए। दाइश के अस्करियत पसंदों ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। जर्मन अहदेदारों का कहना है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे दाइश का दावा सच भी साबित हो सकता है। इस बारे में बवेरिया के वजीर दाखिला जोशेम हरमन का कहना था,
Es ist auf dem Handy
on his mobile phone there is a video of him issuing an attack
उसके मोबाइल फोन पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें उसने अरबी में हमले की धमकी दी थी। इसका हमें अब तर्जुमा मौसूल हुआ है। धमकी में उसने वाज़े तौर पर अल्लाह के नाम से कहते हुए दाइश के कायद अबू बकर अल बगदादी की बायत की है और जर्मनों से इंतकाम लेने की बात की है, क्योंकि उसके नज़दीक वो इस्लाम की राह में खड़े हैं और मुसलमानों को हलाक कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उसके घर की तलाशी के दौरान उन्हें वहां से ऐसा मवाद मिला है जो धमाका खेज आलात तैयार करने में काम आता है। تاہم اتوار کے روز ہی ایک دوسرے شامی مرد کے ہاتھوں ایک عورت کا قتل بظاہر اس پہلے حملے سے جڑا ہوا نہیں لگتا۔ تیسرے واقعے میں ایرانی نژاد جرمن نوجوان نے میونخ میں فائرنگ کر کے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے نفسیاتی مسائل لاحق تھے، اور ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس کا کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق تھا۔ چوتھا واقعہ گزشتہ ہفتے پیش آیا تھا، جس میں ایک نوجوان افغان پناہ گزین نے ریل گاڑی میں 5 مسافروں کو کلہاڑی کے وار کر کے زخمی کر دیا تھا۔ حملے کے دوران پولیس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس نوجوان نے داعش سے وفاداری کا اعلان کیا تھا۔ سرکاری ترجمان: گزشتہ ہفتے اور چند دن پہلے ہونے والے حملوں میں کوئی ربط ظاہر نہیں ہوتا۔ گزشتہ ماہ یورپ میں حملے کرنے والے زیادہ تر دہشت گرد پناہ گزین نہیں تھے۔ اس بات اور پہلے ہونے والی تحقیقات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پناہ گزینوں اور دیگر آبادی سے دہشت گردی کا خطرہ ایک جیسا لاحق ہے۔ تاہم جرمنی کے عوام حملوں کی اس تازہ لہر سے ہل کر رہ گئے ہیں۔ انسباخ میں ہونے والے حملے کی عینی شاہد کلاڈیا فروش کہتی ہیں: یقیناً اب ہمیں زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن میں تو غیر ملکیوں اور پناہ حاصل کرنے والوں کے خلاف نہیں ہوں۔ جرمنی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک کو پہلے سے ہی ایسے خطرات سے بچاؤ کے لیے پوری طرح سے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں ایسے واقعات پھر رونما ہو سکتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور فرانس کے سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ نارمنڈی کے گرجا گھر میں چاقو کی نوک پر متعدد افراد کو یرغمال بنائے جانے کے بعد پادری اور 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس نے تصدیق کی ہے کہ چرچ کے پادری حملے میں جاں بحق ہو گئے اور ایک دوسرا یرغمالی موت و زیست کی کشمکش میں ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مختصر لڑائی کے بعد 2 اغوا کاروں کو ہلاک کر دیا، لیکن اسے حملے کی وجہ اور حملہ آوروں کی شناخت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پیر کے روز دوسری خبروں میں، شام کے انسانی حقوق کی نگراں تنظیم کے مطابق حکومتی جنگی طیاروں نے حلب کے رہائشی علاقوں پر بیرل بم برسائے، جس سے کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز ہی اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انہوں نے شام میں یہ حملہ ان مارٹر گولوں کے جواب میں کیا ہے جو اسرائیلی مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں پر گرائے گئے۔ شام کی فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائلوں سے صرف مادی نقصان ہوا ہے۔ واشنگٹن میں وزیر دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان شام میں ٹھکانوں کو نشانہ بنانے میں تعاون عبوری ہوگا اور یہ اعتماد پر مبنی نہیں ہے۔ پینٹیگون میں ایک نیوز کانفرنس میں کارٹر اور جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ نے کہا کہ روس کے ساتھ کوئی بھی تعاون امریکی آپریشن کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اور جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ معذوروں کے ایک مرکز پر ایک تنہا چاقو بردار کے حملے کے محرکات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں پولیس نے جو اطلاعات فراہم کی ہیں ان کے مطابق حملہ آور کے داعش سے رابطے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ یہ بات حکومت کے ترجمان اور چیف سیکرٹری کابینہ یوشی ہیدا سوگو نے بتائی۔ ساگاماری ہیرا نے پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ساتوموشی یوماتسو کو گرفتار کیا ہے۔ جاپانی میڈیا کے مطابق 26 سالہ یہ شخص اس مرکز کا سابق ملازم تھا۔ معذوروں کے مرکز پر چاقو سے وار کر کے کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ کم از کم 20 زخمی ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے علاقے کفر سوسا میں ایک کار بم دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں اور حکومتی دفتر کو نقصان پہنچا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق اس علاقے میں متعدد سیکیورٹی تنصیبات ہیں اور پولیس کی بھاری نفری یہاں موجود ہوتی ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغدیشو میں 2 بم دھماکوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکے موغدیشو میں ہوائی اڈے کے مرکزی داخلے کے دروازے کے قریب ہوئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم الشباب نے قبول کی ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کا بظاہر مقصد ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم کرنا تھا، لیکن ان خدشات میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے کہ ترک حکومت رواں ماہ کی ناکام بغاوت کے مبینہ ذمہ داروں کو ان کے خلاف کارروائی کی آڑ میں صدر اردوان کے ناقدین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ استنبول سے ہمارے نمائندے ڈوریان جونز کی رپورٹ، عمیر بن ریاض کی زبانی۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے پیر کو حزب اختلاف کی دو بڑی سیاسی جماعتوں، نیشنل ایکشن پارٹی اور ریپبلکن پیپلز پارٹی کے سربراہان سے ملاقات کی، لیکن اس ملاقات میں پارلیمان کی چوتھی بڑی جماعت ایچ ڈی پی کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی، جو ترکی کی کرد اقلیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ لگ بھگ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب انقرہ حکومت 15 جولائی کو ہونے والی فوجی بغاوت کی ناکامی کے بعد اس کے مبینہ ذمہ داران کے خلاف بڑی کارروائی میں مصروف ہے۔ اس کارروائی اور اس کے دائرہ کار پر کئی حلقوں کو تشویش ہے۔ ترک اخبار کم حریت کے کالم نگار سمیح ادیز کہتے ہیں کہ صدر اردوان اخلاقی طور پر حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقات کے پابند تھے، کیونکہ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں نے فوجی بغاوت کو سختی سے مسترد کر دیا تھا، لیکن ان کے بقول ناکام بغاوت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے کس طرح نپٹا جائے اس بارے میں وسیع تر سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے جو تاحال مفقود ہے۔
We are in Turkey in a situation where nerves are on edge and the lead up to this coup we witnessed very many hard
سمیع ادیس کہہ رہے تھے کہ ترکی اس وقت ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے جب سب کے اعصاب تنے ہوئے ہیں۔ بغاوت کی اس کوشش سے قبل تک حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان کئی معاملات پر سنگین اختلافات تھے، اس لیے بحران سے نمٹنے کے لیے سیاسی قیادت کے مابین جس اتفاق رائے اور مفاہمت کی ضرورت ہے اس کی راہ میں اب بھی کئی رکاوٹیں حائل ہیں۔ حزب اختلاف کی مرکزی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی، جسے سی ایچ پی بھی کہا جاتا ہے، نے صدر اردوان کے ساتھ اپنے رہنما کی ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے۔ اس ملاقات سے ایک روز قبل اتوار کو سی ایچ پی نے استنبول کے تقسیم اسکوائر پر جمہوریت کی حمایت میں اور بغاوت کی ناکام کوشش کے خلاف ایک بڑی ریلی منعقد کی تھی۔ اس ریلی میں حکمران جماعت آگ پارٹی کے نمایاں رہنما بھی شریک ہوئے تھے۔ ترکی جیسے ملک میں جہاں سیاسی اختلافات کی خلیج بہت گہری ہے، یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ استنبول کی قادر ہاس یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سالی اوزیل کا کہنا ہے کہ اتوار کی یہ ریلی اور پیر کو ہونے والی ملاقات اہم اقدامات ہیں جن سے ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔
مسٹر ایردوان از یوزولی سین ایز اے پولرائزنگ فگر، سو وین ہی ٹیکس کنسیلیٹری سٹیپس دس ریزونیٹس فار مور دین اینی بڈی ایلسز سٹیپس۔
سالی اوزیل کہہ رہے تھے کہ صدر اردوان کو ایک ایسا رہنما سمجھا جانے لگا ہے جو تنہا پرواز کا شوقین ہے، لہذا اگر خود صدر اپنے مخالفین کے ساتھ مفاہمت کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور اثر کہیں زیادہ ہوگا اور اس سے ملک میں جاری سیاسی کشیدگی کم کرنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ لیکن یہ خدشات بدستور برقرار ہیں کہ ناکام بغاوت کے ممکنہ ذمہ داران کے خلاف جاری کریک ڈاؤن حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ کریک ڈاؤن میں اب تک 60,000 سے زائد افراد کو یا تو گرفتار کیا جا چکا ہے یا انہیں سرکاری ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ بغاوت کے بعد ترک حکومت نے گزشتہ ہفتے ملک میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی تھی، جس کے بعد اسے مزید اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام عائد کیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے بعض افراد کو دوران حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سی ایچ پی کے سربراہ کمال کلدار اولگو نے صدر اردوان سے ملاقات سے ایک روز قبل گرفتار شدگان پر ہونے والے مبینہ تشدد کی مذمت کی تھی اور حکومت سے قانون کی پاسداری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کالم نگار سالی اوزیل کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کو خدشہ ہے کہ ناکام بغاوت کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی آڑ میں صدر اردوان اپنے سیاسی ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے بقول اس خدشے کا ازالہ سیاسی اتفاق رائے کو فروغ دے کر ہی ممکن ہے۔
If he appears to be using this and going for his own ambitions to fulfill his own ambitions,
سالی اوزیل کہہ رہے تھے کہ اگر ان خدشات نے حقیقت کا روپ دھارا کہ صدر اردوان واقعی ناکام فوجی بغاوت کو اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ترکی میں عدم استحکام بڑھے گا بلکہ شاید بعض حلقوں کو ان عناصر سے بھی ہمدردی پیدا ہو جائے جنہوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ فی الحال تو ایسا ممکن نہیں لگتا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ صدر اردوان آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ پیر کو حکام کی جانب سے ملک کے 42 صحافیوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ناکام فوجی بغاوت کے ذمہ داران کے خلاف جاری کارروائی کی شفافیت پر مزید سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن صحافیوں کے وارنٹ جاری ہوئے ہیں ان میں ترکی کی معروف کالم نگار نازلی لکیک بھی شامل ہیں۔ مبصرین نے خبردار کیا ہے کہ ترک حکومت گرفتاریوں کا دائرہ جتنا وسیع کرے گی ملک میں سیاسی مفاہمت کے لیے اسے دستیاب وقت اور مواقع اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے، جس کا لامحالہ نقصان ترک ریاست اور قوم کو ہوگا۔ عمیر بن ریاض، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کی حکومت انڈونیشیا میں قید ایک پاکستانی شہری کی پھانسی کی سزا کو رکوانے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہی ہے. اس شہری کو منشیات کے ناجائز تجارت کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
انڈونیشیا میں منشیات رکھنے کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک پاکستانی شہری کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر دیا ہے، جبکہ انسانی حقوق سے متعلق قانونی معاونت فراہم کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے صدر مملکت سے درخواست کی ہے کہ وہ ایک پاکستانی شہری کی جان بچانے کے لیے انڈونیشیا کی حکومت سے اس معاملے کو اٹھائیں جو ان کے بقول بے گناہ ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد میں تعینات انڈونیشیا کے سفیر سیودئی امری کو بھی دفتر خارجہ طلب کر کے انہیں اس معاملے پر پاکستان کی تشویش سے آگاہ کیا گیا ہے.
اور پاکستان کے جو ایمبیسی ہے وہاں پہ انڈونیشیا میں، وہ کافی کوششیں کر رہی ہے اس سلسلے میں، ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے انڈونیشیا کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہماری جو اور وہاں پہ وہ وکیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ مستقل رابطے میں، اور ہمارے جو یہاں پہ فورن منسٹری ہے وہ اس نے بھی جو ہے یہاں پہ ان کے سفیر کے ساتھ 2-3 دفعہ ٹیک اپ کیا ہے ایشو کو، اور پاکستان کا کنسرن جو ہے وہ کنوے کیا ہے کہ اس کو کہ اس کو بتایا ہے کہ پاکستان کا کنسرن جو ہے وہ اپنی حکومت کو کنوے کرے کہ اس آدمی کی جو علی ذوالفقار علی ہے اس کا کوئی جو ہے ریویو کیا جائے کیس.
52 سالہ ذوالفقار علی کو نومبر 2004 میں جگارتا سے گرفتار کیا گیا تھا. ان پر 300 گرام ہیروئن رکھنے کا الزام تھا. اس مقدمے میں شریک ملزم گردیپ سنگھ نے ذوالفقار کے خلاف دیا جانے والا اپنا بیان یہ کہہ کر واپس لے لیا تھا کہ یہ اس سے زبردستی لیا گیا تھا. پاکستان کی مشیر خارجہ سرتاج عزیز ان دنوں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے اجلاس میں شرکت کے لیے لاؤس میں ہیں، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے وہاں اپنے انڈونیشیائی ہم منصب ریٹنو مرسودی سے ملاقات میں ذوالفقار کے معاملے پر بات چیت کی. 12 سال سے قید کاٹنے والے ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد کی حتمی تاریخ تو تاحال سامنے نہیں آئی، لیکن شایع شدہ اطلاعات کے مطابق اس پر کسی بھی وقت عمل درآمد ہو سکتا ہے. ذوالفقار علی 6 بچوں کے باپ ہیں، اور ان کی اہلیہ نے بھی حکومت پاکستان سے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستانی نژاد برطانوی شہری سمیہ شاہد کی ضلع جہلم میں ہونے والی پراسرار موت پاکستانی پولیس کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے. بعض حلقے غیرت کے نام پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ مرحومہ کے خاندان والوں کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے. لاہور سے افضل رحمان تفصیل بتائیں گے.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ وہ 28 سالہ سامیہ شاہد نامی پاکستانی نژاد برطانوی خاتون کی موت کی تفتیش کر رہے ہیں، جو گزشتہ بدھ کے روز پنجاب کے ضلع جہلم کے ایک گاؤں پنڈوری میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں مردہ پائی گئی تھی. پولیس کا کہنا ہے کہ سید مختار کاظم نامی ایک شخص نے، جس نے اپنے آپ کو سامیہ شاہد کا شوہر بتایا، متعلقہ تھانے میں آ کر شکایت کی ہے کہ اس کی بیوی سامیہ شاہد بالکل صحت مند تھی، اور گزشتہ ہفتے دبئی میں جب ان کو بتایا گیا کہ سامیہ پاکستان میں دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہوئی ہے تو یہ بات ان کے لیے ناقابل یقین تھی. مختار کاظم کا کہنا تھا کہ سامیہ سے اس کی شادی کو سامیہ کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور اس کو شبہ ہے کہ سامیہ کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے. سامیہ شاہد 2 ہفتے پہلے دبئی سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آئی تھی. متعلقہ پولیس افسر نے سامیہ شاہد کے کیس پر گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ایک شوہر جو ہے ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں، ابھی میری بیوی ہے، ہم نے شادی کی تھی عائشہ کی دفعہ پہلے، اور یہ اپنے والدین کے ملنے آئی ہوئی تھی، اور یہ بیسیکلی میرا ہے. تو ہم نے اس کی کمپلینٹ کا مطلب
اس پولیس افسر کا کہنا تھا کہ مختار کاظم کی درخواست پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے، اور سامیہ کی موت کے بعد ہونے والے پوسٹ مارٹم میں جو ضروری نمونے سامیہ کے مردہ جسم سے حاصل کیے گئے تھے وہ ٹیسٹنگ کے لیے لاہور کی فرینزک لیبارٹری میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ برطانوی اخبار دا گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق سامیہ شاہد کے برطانیہ میں رہائشی علاقے کی رکن برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ نے سامیہ کے شوہر کی طرف سے عائد الزامات کے بعد پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سامیہ کی موت کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا کے اس امر کا تعین کرے کہ سامیہ غیرت کے نام پر قتل تو نہیں ہوئی۔ دریاسنا سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کے مبینہ غیرت کے نام پر قتل کی تفتیش جاری ہے اور اس قتل کے مرکزی ملزم قندیل بلوچ کے بھائی وسیم کے اس بیان پر کہ اس کا کزن حق نواز بھی قندیل کو قتل کرنے میں اس کے ساتھ شریک تھا، پولیس نے حق نواز کو شامل تفتیش کر لیا جس کے بعد حق نواز نے ڈیرہ غازی خان کے متعلقہ تھانے میں اپنی گرفتاری پیر کے روز پیش کر دی۔ قندیل بلوچ کے قتل کے بعد پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا عمل تیز ہوا ہے اور مجوزہ قانون کے مسودے کو پارلیمانی کمیٹی نے حتمی شکل دے دی ہے، اب پارلیمنٹ کے اجلاس میں اس قانون کو منظوری کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ آسکر ایوارڈ یافتہ شرمین عبید چنائے کی غیرت کے نام پر قتل کے موضوع پر دستاویزی فلم کی وزیر اعظم ہاؤس میں نمائش کے موقع پر حکومت نے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف ایک مؤثر قانون منظور کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
سندھ کے وزیر اعلی سید قائم علی شاہ کے منصب پر پیپلز پارٹی نے اب نئے قائد ایوان کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبے میں اس کے علاوہ کئی اور سیاسی تبدیلیاں متوقع ہیں، اس بارے میں ہمارے ساتھی اسفر امام نے سندھ کی صوبائی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، ان کی اس بات چیت کی ریکارڈنگ۔
شہلا رضا صاحبہ، سندھ حکومت میں تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، کیا وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں؟ سندھ میں اور کیا سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں؟
یہ تو مجھے خود بھی معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے قائم علی شاہ صاحب، وہ کافی مہینوں سے چاہ رہے تھے کہ وہ کنٹینیو نہ کریں، لیکن کیونکہ بلدیاتی انتخابات تھے، پھر اس کے بعد بجٹ وغیرہ، یہ سارا سلسلہ کیا گیا، اور یہ ایک اب یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ تبدیلی اگر خود بھی کام کرنے والا چاہ رہا ہے کہ اسے ہٹایا جائے، تو یہ ایک مناسب وقت ہے کیونکہ بجٹ بھی پیش ہو چکا ہے، ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے یہ اسمبلیز کے لیے، تو اس میں کیا جا رہا ہے، اور جب کوئی نیا شخص آتا ہے تو وہ نئی انرجی کے ساتھ آتا ہے، اور مراد علی شاہ ینگ ہیں اور کور کمیٹی کے 11 سال سے ممبر ہیں، سب بہت سمجھتے ہیں، اس وقت بھی کافی امپورٹنٹ منسٹریز بھی ان کے پاس ہیں، اچھی بات ہے۔ جی ہاں، جب وزیر اعلیٰ اگر کسی وقت ریزائن کرے تو اس کی کیبنٹ آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو جب یہ ہو رہی ہے تو بہت سارے منسٹرز کی پرفارمنس بھی نظر میں ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے یقیناً کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوگی۔
آپ سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا کی وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی گفتگو سن رہے تھے، جس میں انہوں نے سندھ کے بدلتے ہوئے سیاسی منظر نامے پر اظہار خیال کیا ہے۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پیر کو ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن شروع ہو گیا۔ فلاڈیلفیا میں ہونے والے اس کنونشن میں ڈیموکریٹک پارٹی اپنے صدارتی امیدوار کی باقاعدہ نامزدگی کرے گی۔ پہلے دن کی روداد وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے افتتاحی دن ممکنہ صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹ کے جماعتی پرائمری انتخابات میں حریف برنی سینڈرز نے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ ہیلری کلنٹن کی حمایت کریں تاکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کو صدر کے انتخاب میں فتح حاصل ہو۔ ان کے الفاظ:
I hope you take enormous pride in the historical accomplishments we have achieved۔
واضح رہے کہ برنی سینڈرز کے حامیوں کو شکایت ہوئی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض لیڈروں نے ہیلری کلنٹن کی بے جا حمایت کی ہے۔ اس کا انکشاف ان ای میل سے ہوا جو چند دن پہلے منظر عام پر آئیں۔ تاہم کنونشن کے موقع پر برنی سینڈرز نے مثبت رویہ اختیار کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی بھرپور حمایت کریں.
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the rights of children, for women.
میں نے سینٹ میں ان کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچوں، خواتین اور معذور افراد کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتی ہیں. ہلری کلنٹن ملک کی ایک باصلاحیت صدر ثابت ہوں گی اور آج مجھے ان کی حمایت کرنے پر بے حد فخر ہے. کنونشن کے افتتاحی دن بہت سے مقررین نے ہلری کلنٹن کے حق میں تقاریر کی، ان میں خاتون اول مشیل اوباما بھی شامل تھیں. ان کا کہنا تھا،
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great.
خاتون اول مشیل اوباما کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ دیں کہ ہمارا ملک عظیم نہیں ہے. ہم اس کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے کیونکہ یہ اس کرۂ ارض کا ایک عظیم ملک ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی ممتاز رکن سینیٹر الیزابتھ وارن نے بھی اس موقع پر خطاب کیا. یہ کہتی ہیں،
When we turn on each other, rich guys like Trump can push through more tax breaks for themselves.
سینیٹر الیزابتھ وارن کہہ رہی ہیں کہ جب ہم ٹرمپ جیسے امیر لوگوں کی حمایت کریں گے جو اپنے جیسے عمرا کو ٹیکسوں میں چھوٹ دیتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اسکولوں اور سڑکیں تعمیر کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا. ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کی سخت ضرورت ہے. دوسری طرف ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس یقین کا اظہار کر رہے ہیں کہ فتح انہی کی ہوگی. ورجینیا میں اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسی یقین کا اظہار کیا. ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن کے آخری روز ممکنہ صدارتی امیدوار اور نائب صدر کے لیے امیدوار ٹم کین خطاب کریں گے اور پارٹی کی جانب سے نامزدگی کو قبول کرنے کا اعلان کریں گے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کیلیفورنیا میں لگنے والی وسیع آگ کے شعلے پیر کے روز مزید پھیل گئے، جس کے بعد ہزارہا رہائشیوں کو اپنے گھر چھوڑنے کے لیے کہا گیا. لاس اینجلس کے شمال میں 60 کلومیٹر دور سانتا کلاریٹا میں پچھلے 4 روز سے جاری اس آگ کو بچانے کے لیے قریباً 3,000 فائر فائٹرز بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عہدیداروں کے مطابق صرف 10% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے. پیر کے روز 10,000 گھروں کے مکینوں کو وہاں سے نکل جانے کے لیے کہا گیا. اس سے پہلے ہوا کا رخ بدلنے سے یہ آگ اینجلس کے نیشنل فارسٹ اور اس کے ارد گرد علاقوں تک پھیل گئی. ایک بے دخل ہونے والے رہائشی کارا فرینکلن کا کہنا تھا، آگ نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آئرن کینین تک پہنچ گئی. یہ بدترین طوفان پھیل رہا ہے، ہوائیں چاروں طرف علاقے میں چل رہی ہیں، اور جب میں اپنے گھوڑوں کو باہر نکال رہا تھا تو ریت میرے منہ پر پڑ رہی تھی، اور پھر آگ کے اس طوفان نے فوری طور پر ہمیں گھیرے میں لے لیا. کم از کم 18 گھر پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق آگ والے علاقے میں کھڑی ایک کار میں ایک شخص کی لاش ملی ہے. عہدیداروں کے مطابق اس موت کی تحقیقات کی جا رہی ہے. شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے امپلس 2 نے دنیا کے گرد اپنا سفر مکمل کر لیا ہے. مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلنے والا یہ پہلا ہوائی جہاز ہے جس نے دنیا کے گرد چکر مکمل کیا ہے. سوئس انجینئرز کا بنایا گیا یہ طیارہ منگل کو ابوظبی کے ہوائی اڈے پر اترا. واضح رہے کہ 2015 میں ابوظبی ہی سے اس طیارے نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور تقریباً 40,000 کلومیٹر کا سفر مکمل کرنے کے بعد اسی ملک میں واپس پہنچا. اس طیارے میں ایک ہی پائلٹ کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور مختلف مراحل میں باری باری آندرے بوشبرگ اور برٹرنڈ پیکارڈ نے اسے اڑایا. پیکارڈ نے کہا کہ اس سفر کا مقصد اس بات کی آگاہی پیدا کرنا تھا کہ توانائی کے ایسے ذرائع متعارف کرائے جائیں جن سے ماحولیات کو خطرہ نہ ہو. پیکارڈ کا کہنا تھا، ہم ہمارے پاس بجلی سے چلنے والے طیارے ہوں گے، ہمارے پاس شمسی توانائی سے چلنے والی بغیر پائلٹ کی گاڑیاں ہوں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کے لیے بین الاقوامی کمیٹی یا عالمی کونسل بنائی جائے، کیونکہ یہ ابھی تک موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کے لیے کام کرنے والوں کو طاقت ملنی چاہیے۔ ان کے پاس توانائی ہے لیکن اختیار نہیں ہے، وہ تنہا ہیں، ان کے کوئی رابطے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک عالمگیر تحریک چلانی چاہیے جو حکومتوں کو مشورہ دے سکے، جو کارپوریشنوں کو مشورہ دے سکے۔ یہ تھے سولر طیارہ چلانے والے پائلٹ پیکارٹ کے الفاظ۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اگرچہ امریکی وفاقی حکومت کے مطابق بھنگ یا چرس ابھی تک غیر قانونی ہے، لیکن دو سال قبل واشنگٹن اور کولوراڈو تفریحی استعمال کے لیے چرس کو قانونی طور پر فروخت کرنے والی پہلی امریکی منڈیاں بن گئیں۔ تاہم قانون کے نفاذ کے ماہرین ابھی بھی اس کے جراثیم کی شرح پر اثر کی بحث میں مصروف ہیں۔ نیلوفر مغل بتا رہی ہیں کہ یہ بحث صرف چرس کے استعمال کے جرائم کی شرح پر اثر تک محدود نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
لوکل پروڈکٹ نامی ڈینور کی ایک مقامی ڈسپنسری میں چرس فروخت ہو رہی
ہے۔
جیسے اس میں سنوبر کی سی خوشبو ہے، کچھ اقسام مالٹے کی سی کھٹی خوشبو رکھتی ہیں۔
یہ فروخت اب اس ریاست میں قانونی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ لائسنس یافتہ بھنگ کے کاروبار کسی علاقے میں اچھے پڑوسی ثابت ہو سکتے ہیں۔
یہ کسی بھی دوسرے کاروبار کی طرح ہیں جب تک یہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔
لیکن اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے والے اس انڈر کور آفیسر کا کہنا ہے کہ بھنگ اگانے والے کچھ لوگ قانون توڑ رہے ہیں۔
That's what we get inundated with. There are phone calls from our citizens about people growing marijuana next door.
ہمیں لوگوں کی جانب سے فون کالز آتی ہیں کہ ان کے ہمسائے چرس اگا رہے ہیں اور اس کی بدبو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
وفاقی اعداد و شمار کے مطابق کولوراڈو میں ہر 7 میں سے ایک بالغ چرس کا استعمال کرتا ہے، جہاں اکثر نشہ کرنے والے قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ اس کمانڈر کے مطابق ان کی ٹاسک فورس کو عوامی مقامات پر غیر قانونی طور پر بھنگ نوشی، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے، نو عمر افراد کو فروخت کرنے اور اسے ریاست سے باہر فروخت کرنے والوں کی جانب سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ چرس رکھنے یا تقسیم کرنے پر ہونے والی گرفتاریوں میں ان کی فروخت کی قانونی اجازت کے بعد سے تقریباً نصف کمی ہوئی ہے۔ جہاں تک جرائم کی شرح کی بات ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ موجودہ اور سابق قانون نافذ کرنے والے افسران، ججوں اور پروسیکیوٹرز کے ایک ادارے نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ تمام منشیات کو قانونی قرار دے۔
For a low-level drug crime, possession, distribution, that you would be incarcerated for...
کیا یہ انصاف ہے کہ منشیات رکھنے یا اس کی تقسیم کی ہلکی نوعیت کے جرم میں لوگ عشروں تک جیل کی سزا کاٹیں؟
کولوراڈو کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک سابق افسر جیسن تھامس لا انفورسمنٹ اگینسٹ پروہیبیشن نامی ایک گروپ کے ترجمان ہیں۔ ان کا خواب ایک ایسی قوم کا ہے جہاں ایک دن کچھ منشیات تو بلا روک ٹوک فروخت ہوں گی جبکہ دوسری مناسب پابندیوں کے ساتھ۔
We're not going to do away with our pharmacies. Yeah, it's not the system's not going to go to just like a full recreational.
یہ نہیں کہ فارمیسیز کے نظام یا ان کے کردار کو ختم کر دیا جائے یا ہر نشے کی تفریح استعمال کرنے کے لیے کھلی اجازت دے دی جائے۔ ہر نشے کا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہوگا اور کوکین کو چرس سے مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا، طبی بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی۔
Treat cocaine differently from marijuana.
ریاستی جرائم کے اعداد و شمار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بھنگ کے استعمال کی قانونی اجازت ملنے سے ابتری پھیل جانے کے جو خدشات تھے وہ درست ثابت نہیں ہوئے۔
The big boogeyman, you know, we've opened the closet door and no one's in there.
ہم نے الماری کھول لی اور اندر سے کوئی بھوت نہیں نکلا۔
اس وقت درجنوں ریاستیں کولوراڈو کی صورتحال کو بغور دیکھ رہی ہیں۔ جہاں پر سرگرم کارکن چرس کے استعمال کو جائز بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
انسانی حقوق کے بین الاقوامی کمپین کے ایرانی دفتر نے اطلاع دی ہے کہ گیتے پور فاضل نے ایران کی بار ایسوسی ایشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے اور وکالت چھوڑ دی ہے. گیتی پور انسانی حقوق کی وکالت کرتی ہیں اور کئی عشروں سے سیاسی قیدیوں اور ان کے خاندانوں کے دفاع کے لیے مقدمات لڑتی رہی ہیں. محترمہ پور فاضل نے کمپین کو بتایا کہ انہوں نے ایرانی حکام کی جانب سے مسلسل ڈرائے دھمکائے جانے کے باعث یہ اقدام اٹھایا ہے. گیتی پور فاضل کے موکلوں میں جیل میں قید شیعہ عالم آیت اللہ حسین کاظمینی برو جہردی بھی ہیں جو مذہب کو سیاست سے جدا رکھنے کی بات کرتے ہیں. ان کے علاوہ ستار بہشتی کا خاندان ہے. ستار بہشتی کو پولیس کی حراست میں تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. محمد صدیق کابووند کرد ایرانی انسانی حقوق کے بلاگر بھی ان میں شامل ہیں. گیتی پور فاضل ایران کی وزارت انٹیلیجنس کی طرف سے ملنے والی مسلسل دھمکیوں اور دباؤ کے حوالے سے کہتی ہیں کہ اس معاشرے میں وہ وکلا جو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں انہیں موجب سزا سمجھا جاتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی تازہ ترین انسانی حقوق کی رپورٹ میں ان کے بیانات پر یقین کرتے ہوئے اس میں مزید اضافہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ سیاسی سرگرم کارکن اور وکیل نسرین سوتو دے کو بار بار گرفتار کیا جاتا رہا ہے. ان کے علاوہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے وکلاء اور دیگر افراد کو بھی قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑتی ہیں. ان میں عبد الفاتح سلطانی بھی شامل ہیں جو 13 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں. ان پر قومی سلامتی کے خلاف سازش یا اس میں شریک ہونے کا الزام تھا. اسی طرح محمد علی دادخواہ 9 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ بھی انسانی حقوق کے دفاع کے لیے وکالت کرتے تھے. ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ انقلاب کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور نظام کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم میں شریک تھے. صدر اوباما نے کہا ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں کسی ملک کی ترقی کے لیے وہ لوگ بڑی اہمیت رکھتے ہیں جو قانونی حقوق کا دفاع کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی سول سوسائٹی پر ناقدانہ نظر رکھتے ہیں. صدر کے الفاظ،
سول سوسائٹی از دی کانشنس آف آور کنٹریز.
سول سوسائٹی ہمارے ملکوں کا ضمیر ہوتی ہے. یہ تبدیلی کا موجب ہوتی ہے اور اسی لیے مضبوط اور مستحکم ممالک سرگرم شہریوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے. امریکہ ایران پر زور دیتا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کی طرح اپنے ملک میں بھی اسی طرح کے اقدامات کرے. وکلاء انسانی حقوق کے علمبرداروں کو ڈرانا دھمکانا بند کر دے اور انہی الزامات کے تحت جن کو قید میں رکھا گیا ہے انہیں رہا کر دے. ایران کو چاہیے کہ صحت مند اور منصفانہ معاشرے میں ان کے کردار کی اہمیت کو تسلیم کرے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہی ہاتھوں خطرات کا شکار ہے. بات عجیب سی ہے مگر سچی ہے، کیونکہ بدلتی ماحولیات، موسموں کے مزاج، پانیوں کی طغیانی سب معمول سے بڑھ کر نظر آنے لگی ہے اور ہمارے ارد گرد کی دنیا پر پوری طرح اثر انداز ہو رہی ہے. ہم فوری سامنے آنے والے اثرات کو تو دیکھ سکتے ہیں اور ان پر تشویش بھی ہے، مگر جس جانب توجہ کم ہے وہ یہ کہ ماحولیاتی تبدیلی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے. اور ایسا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، باقی دنیا کسی نہ کسی طور متاثر ہو ہی جاتی ہے. ایک حالیہ رپورٹ میں مغربی افریقہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں کی انتہائی گرم اور مرطوب آب و ہوا مچھروں کے پلنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے اور یوں ملیریا کے اسباب بہت آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں. بارشیں بہت ہوتی ہیں اور گڑھوں میں بھرا پانی مچھروں کی افزائش کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے اور اپنی دو ماہ کی زندگی میں یہ مچھر انسانوں کو ملیریا کا تحفہ دے جاتے ہیں۔ جرید نیچر کلائمیٹ چینج میں آنے بامل کے کام کے نتائج شائع ہوئے ہیں۔ وہ یونیورسٹی آف ورمانٹ میں انوائرمنٹل انجینئرنگ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ جب وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے تب انہوں نے مچھروں کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ وہ کہتے ہیں
spending a lot of time out there looking for larvae, catching adult mosquitoes, identifying those mosquitoes.
میں نے مچھروں کے لاروے کی تلاش میں بڑا وقت صرف کیا، مچھر پکڑے، ان کی قسمیں الگ الگ کی، پھر یہ دیکھا کہ آیا وہ ملیریا کی جراثیم رکھتے تھے یا نہیں۔ انہوں نے اس ماحول کا بھی پتہ لگایا جس میں مچھر پلتے ہیں۔ معمولی کہتے ہیں
increasing temperature effects that are being seen in West Africa and combined with a reduction in rainfall.
مغربی افریقہ میں اب درجہ حرارت میں اضافہ اور بارشوں میں کمی بظاہر ایک مخالف سمت میں اثر کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹیریسا یمانا کولمبیا یونیورسٹی میں تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماحولیاتی تبدیلی کے ایسے ماڈل بنائے جو بتا سکیں کہ مغربی افریقہ میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کیا عوامل کار فرما ہیں۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا ملیریا کی بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، بارش مچھروں کی افزائش میں کیا عمل دخل رکھتی ہے، درجہ حرارت کا اس سے کیا تعلق ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ درجہ حرارت بڑھے تو بارشیں کم ہوتی ہیں اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ملیریا کے لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے اس خطے میں ملیریا کے پھیلاؤ میں کوئی تبدیلی یا کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، تو جوں کی توں صورتحال بھی کبھی کبھار فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگرچہ ابھی ابتدا ہے مگر جلد ہی وہ لوگ جو ملیریا کی کثرت کے علاقوں میں رہتے ہیں بیماریوں کے پھیلاؤ میں ماحول کے عمل دخل کا اندازہ لگانے کے قابل ہو سکیں گے اور پھر سد باب بھی آسان ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سال 2016 کی اب تک کی 10 بہترین فلمیں، تفصیلات فکر و فن میں۔
ریڈی جے، بیس بڑا بیس، گولی کھا کے مارے گا کے۔
ایک بھارتی ویب سائٹ کریٹکس یونین نے سال 2016 کے پہلے 7 ماہ میں ریلیز ہونے والی 10 بہترین فلموں کی ایک فہرست تیار کی ہے۔ میرے پاس سے ہو کے پھر وہ ڈی جے سے جا کے پوڑی پیا تو ڈیسائیڈ کریو اب بیٹ چلے یا گولی کیونکہ بیبی کو بیس پسند ہے۔ دسویں نمبر پر ہے فلم سنم رے۔
پیار کیا ہوتا ہے ددو؟
ہم سینکڑوں جنم لیتے ہیں، کبھی پتی پتنی بن کر، کبھی پریمی بن کر، تو کبھی انجانے بن کر۔
تو مجھے شادی کرے گی، پھر بال کٹوانے پڑیں گے،
لیکن ملتے ضرور ہیں آخر میں۔ نہیں ملیں گے تو کہانی ختم کیسے ہوگی؟
اس کا بجٹ تھا 15 کروڑ، جبکہ اس فلم نے کمائے 32 کروڑ روپے۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے پلکیت سمراٹ، یامی گوتم، اروشی اور رشی کپور۔ یہ فلم 12 فروری سن 2016 کو ریلیز کی گئی۔ نواں نمبر ہے فلم وزیر کا۔
اس باری ساری میری فکریں،
جس کا بجٹ 35 کروڑ اور کمائی 62 کروڑ روپے تھی۔ یہ ایک کرائم تھریلر فلم تھی۔ مرکزی کردار امیتابھ بچن نے ادا کیا، جبکہ باقی کاسٹ میں شامل تھے فرحان اختر، آدتیہ راؤ حیدری، نیل نتن مکیش اور جان ابراہم۔ اس فلم کے لیے امریکہ سے چیس کے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ فلم 8 جنوری سن 2016 کو ریلیز ہوئی اور اس سال کی پہلی ہٹ فلم قرار پائی۔
جیسا بننا چاہتا ہوں۔
ایکسکیوز می، کون تھی تیری مام یار؟
شی واز اے ہاؤس وائف۔
کیا؟
اس میں 2000 خوبیاں۔ اس فہرست میں اگلی فلم ہے کی اینڈ کا، جو آتی ہے 8ویں نمبر پر۔ اس فلم کا بجٹ تھا 20 کروڑ، جبکہ کمائی تھی 100 کروڑ روپے۔ یہ ایک رومانٹک فلم تھی جس میں مرکزی کردار کرینہ کپور اور ارجن کپور نے ادا کیے تھے۔ یہ فلم 1 اپریل کو ریلیز ہوئی۔
ایک کڑی جیدانا محبت غم ہے۔
7ویں نمبر پر ہے فلم اڑتا پنجاب۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر نیلوفر مغل اور انجینئر جیکسن بٹس. اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چھلانی, پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.